سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون۔
ہو بیان کس ہے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول۔
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کا کام ہے، مطلب ریڈی میڈ کا انہوں نے شو روم کھولا ہے دلی میں، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، تو ان کا کام نہیں چل رہا ہے، دو سال ہو گئے، تو بتا سکتے ہیں کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، کوئی استخارہ بتا دیجیے اس کے لیے۔ میرے بھائی کا نام آصف انصاری ہے، میری والدہ کا نام شاہجہاں بیگم ہے۔
بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، روحانی علاج بتا دیں۔
والدہ کا نام ہے لطیفہ بیبی، میرا نام زاہد علی۔ دونوں کا درد ہے، دو تین سال سے، ابھی تو بیچاری اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی۔
میری بہن کا نام یاسمین ناز ہے اور میری والدہ کا نام ہے فرزانہ شاہد، اور یہ شادی کے لیے بہت پریشان ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دیتے، کافی سال ہو گئے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہوتا ہے ان کا۔
میرا نام محمد اختر ہے اور میری والدہ کا نام بشیرہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی ناراض ہو کر چلی گئی اپنے میکے میں اور واپس نہیں آ جاتی، اس کے لیے پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔
مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق كلهم هو الحبیب الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مكتهم.
ہند سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ میرے بھائی محمد آصف کا کام ان کا نہیں چل رہا, گارمنٹس وغیرہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں بظاہر کوئی عملیات بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے بھائی کے ساتھ, اور ان کے کاروبار پر نظر بد لگی ہوئی ہیں, اسی وجہ سے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آپ اپنے بھائی کے لیے روحانی لا سماعت فرما لیں. آپ اپنے بھائی کو یہ مشورہ دیجئے کہ ان کی جو دکان ہے گودام ہے, جو بھی کاروبار کی جگہ ہے, کام کی جگہ ہے, تو اپنے کاروبار کی جگہ پر کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر وہ اپنی دکان میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا, نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی, اور کاروبار خوب چلنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر کا روحانی علاج بیان کر دیجیے. تو دیکھیں, چاہے بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہتا ہو یا لو رہتا ہو, طبیعت میں بے چینی رہتی ہو, تو اس کا روحانی علاج بہت پیارا روحانی علاج ہے. آپ ایسا کیا کریں, جب بھی آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے یا ہائی ہو جائے, تو 115 مرتبہ یا مؤمنو, اللہ تعالیٰ کا یہ صفات انعام ہے, 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, پانی پہ دم کر کے بھی پی لیں, انشاءاللہ عزوجل بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا. اس کے بعد زاہد علی بھائی, آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ جوڑوں کے درد کا روحانی علاج بیان کر دیجئے. تو دیکھیں, جوڑوں کے درد کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں. جس کے جوڑوں میں درد رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ المؤمنون کی یہ 3 آیات وہ آپ سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون. سورۃ المؤمنون کی یہ 3 آیات آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جوڑوں پر پھیر لیں, انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ میری ہمشیرہ کی شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. استخارے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا, آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا, تو رشتوں کے حوالے سے تو کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے, آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں, شادی کے اسباب بن جائیں, پیدا ہو جائیں, تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. یہ روحانی علاج ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو وہ خود یہ عمل کریں. اب جیسے آپ کی ہمشیرہ کی رشتے میں رکاوٹیں ہیں, تو آپ کی ہمشیرہ خود اس پر عمل کریں. انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11-11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں, اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 90 دن. 90 دن تک آپ کی ہمشیرہ اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں, اور اگر اس دوران منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی اس عمل کو موقوف نہ کریں, جاری رکھیں. جب تک شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں. اسلامی بہنیں, باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں, یعنی وہ ایام جن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے, ان ایام میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں, بلکہ ہو اللہ احد سے شروع کریں. اور جب یہ وظیفہ کرنے لگیں تو بنیت قرآن اس کو نہیں پڑھنا, بلکہ بنیت حمد و ثنا پڑھنا ہے. بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو باری کے دنوں میں پڑھا جائے. اس کے بعد ہمارے اختر بھائی, آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ زوجہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آپ کے درمیان اور ان کی آپ کی زوجہ کے درمیان محبت عطا فرمائے, اس کا روحانی علاج ہے, وہ سماعت فرما لیں. جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹے نا, تو بچھونے پر بیٹھ کر, بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 20 مرتبہ یا مانعو یا معطی صرف 20 مرتبہ پڑھ لیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کی اور آپ کی زوجہ کے درمیان محبتیں قائم ہوں گی, محبتیں پیدا ہو جائیں گے, وہ جو روٹ کر چلی گئی ہیں، ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، انشاءاللہ عزوجل جلد واپس گھر آ جائیں گے۔
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔
حضور بنگالی زبان میں اگر کچھ اشعار ہمیں باپا کے کلام کے سنا دیں گے۔
مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، یہ دن ہو بے تو مردیدار، شے دن عید ہو بے آمار، یہ دن ہو بے تو مردیدار، شے دن عید ہو بے آمار، آمائے ایک ٹو دیدر داؤن آیا کا، آمائے ٹو دیدر داؤن، مدنی مدینے والے۔
بابا جانی کی آواز میں نہ سنا دیں۔
کیا کیوں تو کرم ہے شہ پترا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے پا تیرا، واہ کیا کیوں تو کرم ہے شہ پترا سنتا ہی مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا۔
ہماری فرمائش یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام سنا دیجئے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔
میرا نام ہے سر محمد عمیر، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ یہ نعت چلا دے کہ کب گناہوں سے میں کنارہ کروں گا یا رب،
کب گناہوں سے کنارہ
Oh.
کب گنا ہو کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب گنا
نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ
درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ او اف تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے نماز فاسد ہو گئی ٹوٹ گئی یعنی درد اور مصیبت کی وجہ سے ان الفاظ کی وجہ سے نماز ٹوٹے گی اور مریض کی زبان سے بے اختیار آہ او نکلا نماز نہ ٹوٹی یعنی مریض کی زبان سے جب یہ الفاظ بے اختیار نکلیں گے تو اس کی نماز نہ ٹوٹے گی ورنہ چونکہ مریض کو بھی عام طور پر درد یا مصیبت ہوتی ہے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرنے کے بعد اس کی جو وضاحت سمجھی گئی اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ مریض بھی عام طور پر درد اور مصیبت ہی کی وجہ سے آہ او اس طرح کی آوازیں نکالے گا تو اب اگر یہ آوازیں با اختیار نکلی تو نماز ٹوٹ جائے گی اپنے اختیار سے نکلی تو ٹوٹ جائے گی اور اگر بے اختیار ہو تو نہیں ٹوٹے گی شرائط و فرائض کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے بعض باتیں واجب ہیں کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے واجب کیا چیز ہوتی ہے وہ کہ اگر جان بوجھ کر آپ نے چھوڑا تو کیا ہوگا گناہ ملے گا واجب جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو کیا ہوگا گناہگار ہوئے توبہ بھی کرنی ہوگی اور نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہوگا دوبارہ پڑھا جائے گا اور بھول کر چھٹ گیا واجب بھول کر چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے سلام کرنے کے بعد دو سجدے کرتے ہیں کسی کو پتا ہے کہ سلام کرنے کے بعد بعض اوقات دو سجدے کیے جاتے ہیں کس کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کرے سلام کرتے ہیں اس کے بعد دو سجدے کر کر پھر قعدہ کر کر سلام پھیر کر نماز مکمل کی جاتی ہے اسے سجدہ صحف کہا جاتا ہے سجدہ صحف کے بیان میں واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ صحف واجب ہو جاتا ہے اگر سجدہ صحف واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ صحف کافی نہیں بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے فرض اور شرط کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے فرض اور شرط کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے واجب ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز اگر آپ نے ادا کر لی تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نماز قضا کر لی مگر واجب بھی پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں جان بوجھ کر واجب جو چھوڑے گا وہ گناہگار ہے لکھ لیجئے جان بوجھ کر جس نے واجب چھوڑا وہ گناہگار ہے بلا اجازت شرعی واجب چھوڑنے والا گناہگار ہے بعض صورتیں اجازت شرعی کی بھی آ جاتی ہیں. بلا اجازت شرعی جس نے واجب چھوڑا گناہگار ہے، اور جب جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو اب اس کو حکم دیا جائے گا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز مکمل کرے، اور اس کے بعد وہ نماز دوبارہ پڑھے گا. پہلا واجب تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا. صدو شریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اللہ اکبر کی جگہ اور لفظ جو خالص تعظیم الہی کے ہوں کہے تو ان سے بھی ابتدا ہو جائے گی، مگر یہ تبدیلی مکروہ تحریمی ہے. بہار شریعت حصہ سوم، نماز پڑھنے کا طریقہ، صفحہ 509، مسئلہ نمبر 11، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
میرا نام محمد شفیع ہے اور میری پھول کی دکان ہے قبرستان پہ. میں بابا صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اذان قبر پہ کیوں دی جاتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟
مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے جاء الحق میں اذان قبر کے ثبوت میں ایک پورا باب لکھا ہے، اعلی حضرت نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے اذان الاجر نامی. تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب جاء الحق میں فرماتے ہیں اذان کے ساتھ فائدے ہیں جن کا پتہ احادیث اور فقہا کے اقوال سے چلتا ہے. ہم دو فائدے عرض کیے دیتے ہیں، خود معلوم ہو جائے گا کہ میت کو ان میں سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے. اولاً تو یہ کہ میت کو تلقین جوابات ہے، یعنی اذان جو ہے یہ ایک طرح کی جوابات کی تلقین ہے. دوسرے، اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے. چنانچہ مشکات باب الاذان میں ہے، جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز لگاتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان نہیں سنتا. اور جس طرح کے بوقت موت شیطان مرنے والے کو ورغلاتا ہے تاکہ ایمان چھین لے، اسی طرح قبر میں بھی پہنچتا ہے اور بہکاتا ہے کہ تو مجھے خدا کہہ دے تاکہ میت اس آخری امتحان میں فیل ہو جائے. اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالی اس فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے شیطان کے فتنے سے. چنانچہ نوادر الاصول میں امام محمد ابن علی ترمذی فرماتے ہیں، یعنی جبکہ میت سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں. اسی لیے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کے سوالات کے وقت اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی. اب اذان کی برکت سے شیطان دفع ہو گیا، میت کو امن مل گیا اور بہکانے والا گیا. اذان دل کی وحشت کو دور کرتی ہے. ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور ان کو سخت وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، پھر جبریل آئے اور اذان دی. یہ مدارج النبوۃ جلد اول صفحہ 62 باب سوم میں ہے. اور میت بھی اس وقت عزیز و اقارب سے چھوٹ کر تیرا و تاریخ اندھیرے مکان میں اکیلا پہنچتا ہے، سخت وحشت ہے، اور وحشت میں حواس باختہ ہو کر امتحان میں ناکامی کا خطرہ ہے. اذان سے دل کو اطمینان ہوگا، جوابات درست دے گا. چوتھے، یہ کہ اذان کی برکت سے غم دور ہوتا ہے اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت مسند الفردوس میں ہے، مجھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رنجیدہ دیکھ کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم کو رنجیدہ پاتا ہوں، تم کسی کو حکم دو کہ تمہارے کان میں اذان کہہ دے، کیونکہ اذان غم کو دور کرنے والی ہے۔ تو مرقات شریف میں ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری شروع باب الاذان میں فرماتے کہ میں نے اس کو آزمایا، مفید پایا، یعنی واقعی غم زدہ کے کان میں اذان دینے سے غم دور ہوتا ہے۔ چلو ایک مدنی نسخہ بھی ہمارے ہاتھ آیا کہ جب بھی غم ہو تو کان میں اذان دی جائے۔ اب مردے کے دل پر اس وقت جو صدمہ ہے اذان کی برکت سے دور ہوگا اور سرور حاصل ہوگا۔ اس طرح کی اور بھی کئی برکتیں اذان کی لکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے قبر پر اذان دینا چاہیے اور یہ میت کے حق میں بہت ہی مفید ہے، اور شریعت نے اس کو کہیں بھی منع نہیں فرمایا کہ اذان مت دو، اور شریعت جس کو منع نہ کرے وہ کام جائز ہوتا ہے۔ اور اس کی تو اتنی مثال ہے کہ جس کی انتہا نہیں، جیسے قرآن کریم اب ہم کو چھپا ہوا ملتا ہے، زیر زبر پیش لگے ہوئے، نقطے لگے، پہلے تو قرآن شریف میں نقطے بھی نہیں تھے، نہ خاک کے سر پر نقطہ تو خا بن گیا، پیٹ میں نقطہ تو جیم بن گیا، یہ بعد میں ہوا، پہلے بس وہ بغیر نقطے کا تھا، وہ اہل عرب جانتے تھے، پڑھ لیتے تھے، پھر یہ کہ زیر زبر پیش نہیں تھے قرآن کریم، یہ بعد میں لگے، پہلے چمڑے پر، درخت کے چھلکوں پر، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، کتنی دشواری ہوتی ہوگی، اب پریس میں چھپتا ہے قرآن کریم، وہ پارے اور یہ سب ترتیبیں بنی، یہ سب بعد میں ہوا۔ پھر مسجدوں کا یہ اس طرح کا انداز جو دیکھ رہے ہیں، پھر یہ پنکھے چل رہے ہیں تو بتیاں چل رہی ہیں، جل رہی ہیں، تو یہ سب انداز پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ خود سبز گنبد جو روزہ انور پر بنا ہوا جس کو دیکھنے کے لیے ہر ایک بیتاب ہے، یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، سرکار کے دور میں نہیں تھا، اب مزاروں پہ گنبد بن رہے ہیں اور جائز ہے، ویسے بہت سارے کام جائز ہے کہ جو مطلب پہلے نہیں تھے لیکن چونکہ شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کی اجازت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں ایک نیا اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے ثواب ملے گا، اور دونوں کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا گناہ ملے گا، جب تک عمل کرتے رہیں گے گناہ ملے گا اور دونوں کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی، یہ مسلم شریف کی حدیث کا مضمون ہے۔ تو نئی نئی اچھی باتیں ایجاد کرنے کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے، اب اس کو منسوخ کون کر سکتا ہے؟ تو اذان دینا ہے تو اس کو کیوں منع کیا جائے؟ جو گانے بجاتے ہیں اس کو منع کرے نا، یہ بری چیز ہے، اذان تو اللہ کا ذکر ہے، اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہے، تو قبر پر اذان دینی چاہیے، اگرچہ صحابہ کرام کے دور میں نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، منع بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں، اذان الاجر نامی رسالہ فتح رضویہ شریف میں اتنے دلائل ہیں کہ اگر کوئی وہ تھوڑی بہت بھی اس میں سمجھ ہو نا تو وہ میرا خیال ہے وہ بولے گی کہ اب میں کسی کی بھی تدفین ہوگی جا کے اذان دوں گا، بیچارے پر اتنا فائدہ ہے اس کو۔ اور یہ وضاحت کر دوں کہ یہ قبر پر اذان دینا یہ دعوت اسلامی نے ایجاد نہیں کیا، ہمارے قبر پر اذان دی جاتی ہے، پہلے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، دعوت اسلامی کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ اذان دعوت اسلامی سے پہلے بھی میں نے خود دی ہے، دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا، پہلے سے ہے اذان، اور یہ کہہ سکتے صدیوں سے، سینکڑوں سال سے، اگرچہ صحابہ کرام کے دور پر اس انداز پر اذان دینا کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے کہ دیتے تھے، یہ پتہ نہیں ہے مجھے، پڑھا نہیں ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ نہیں دیتے تھے، لیکن یہ ہے جائز۔ صحابہ کرام کے دور میں اتنے ہزاروں معتکف کہاں بیٹھتے تھے، وہ ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ پھر یہ سب کا بیٹھنا بھی غلط ہو جائے گا.
علماء پروڈکشن جو ہے, جو مروجہ انداز ہے, یہ کیا سرکار کے دور میں تھا, صحابہ کے دور میں تھا, موجودہ دور؟
ہاں, درس نظامی وغیرہ, جامعات اور مدارس اس انداز کے کہاں تھے. بلکہ جنہوں نے سوال کیا, پھول کی دکان پر بیٹھ کے سوال کیا تھا, قبرستان میں پھول کی دکان لگانا کہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے, اور گلاب کے پھول قبر پر ڈالنا, میں نے تو یہ بھی روایت کوئی نہیں پڑھی. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تر شاخ قبر پر ڈالنا ثابت ہے. تو یہ کہ تسبیح پڑتی ہے, تو یہ پھول بھی تر سبزہ ہے تو یہ تسبیح پڑتا ہے, تو پھول ڈالنا قبر پر جائز ہے. لیکن صحابہ کرام سے پھول ڈالنا یا پھول کی دکان ہو بھی قبرستان میں لگانا, پھر اردو میں سوال کرنا اور مائک پر سوال کرنا, مدنی چینل والوں سے سوال کرنا اور مدنی چینل پر جواب طلب کرنا, یہ کچھ بھی ثبوت نہیں ہے صراحتن. سب جائز ہے, یہ سب جائز ہے, اذان بھی جائز ہے.
پھر آپ کے لیے پیش کیا گیا سلسلہ اسباق تصوف.
مدنی چینل کا ایک اور اہم سلسلہ اسباق تصوف لے کر اگلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, الحمدللہ علی احسانہ. تصوف کے اسباق پر مشتمل, اس کی تعلیمات پر مشتمل یہ سلسلہ, اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں, اور ان سے ہم تصوف سے متعلق مدنی پھول چنتے ہیں, اور ایک ڈھارس یہ بن جاتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ تصوف کے نام پر بعض اوقات غیر مستند باتیں بتائی جاتی ہیں اور دکانیں کھل جاتی ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی کریڈیبلٹی ہے, دارالافتاء اہل سنت کی احتیاط کا جو مزاج ہے, اعلیٰ حضرت کو تھامنے کا جو انداز ہے, ان ساری خصوصیات کی بنا پر اسباق تصوف کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو خصوصیت حاصل ہے شاید یہ اپنی مثال آپ ہوگا. تو چلیے آج چلتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں, انہیں مرحبا بھی کہتے ہیں, اہلن و مرحبن, اور حسب معمول یہ پوچھ بھی لیتے ہیں پہلے ہی پہلے کہ آج کا جو سبق ہے تصوف کا, میرے خیال ہے آج ہم سٹارٹ کر دیں گے پہلا لیسن. مجھ سے جو لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, تصوف کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے الحمدللہ, ہماری ٹیکسٹ بک ڈیسائیڈ ہو گئی ہے, بزرگوں کی عظیم و شان شخصیت جو ہے اس سے ہم آگاہی حاصل کر چکے ہیں, اور لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ کمٹمنٹ بھی اس طرح سے کیا تھا کہ ہم لیسن کی طرف, پہلے سبق کی طرف جائیں گے. تو ارشاد فرمائیے کہ آج کا جو ہمارا پہلا سبق ہوگا وہ کس عنوان پر ہے, اور ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پہلا عنوان ہے تو پہلا عنوان بننے کی کوئی خاص وجہ بھی ہے, تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
تبویب الحکم کے اعتبار سے یہ پہلا ملفوظ ہے.
اچھا اچھا, اور جو آج کا ہمارا لیسن آج کا ہے, ٹھیک ہے.
اور مصنف کی ترتیب کے اعتبار سے 226 نمبر ملفوظ.
ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, نسبت والا نمبر ہے یہ بھی ایک لحاظ سے.
اور یہ جو چیپٹر ہے,
ٹھیک ہے,
اس چیپٹر یعنی ابواب کے اندر تقسیم کیا نا, کسی کے اندر پانچ حکم, کسی میں تین, کسی میں دو.
جی جی,
تو پہلا چیپٹر جو قائم کیا امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, اس کا عنوان ہے کتاب العلم یا باب العلم.
ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی حکمتیں بھی ہوں گی بزرگان,
میں عرض کرتا ہوں. اور تین جو ہیں وہ قول جو امام عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں, وہ اس کے تحت بیان فرمائے.
اوکے,
تو پہلا جو باب ہے وہ باب العلم ہے,
ٹھیک ہے.
اور جو پہلا ملفوظ اس میں درج ہے وہ یہ ہے, العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف عن القلب كناعه. ترجمہ اس کا یہ ہے, علم نافع وہ ہے
جی
کہ جس کی وجہ سے سینے کے اندر نور پھیل جائے.
ماشاءاللہ, نور پھیل جائے,
نور جو ہے وہ امڈ آئے, نور پھیل جائے, سینہ روشن ہو جائے.
جی جی.
وَيَكْشَفُ عَنِ الْقَلْبِ كِنَاعُهُ, اور دل میں جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ دور ہو جائیں.
کیا کہیں,
یہ ہے اس کا ترجمہ,
ٹھیک ہے.
اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب. سب سے پہلے تو رہا آپ کا سوال,
جی جی,
کہ علم کا چیپٹر ہی کیوں مقدم؟ دیکھیے علم بنیاد ہے.
اوکے.
ایمان کی بھی بنیاد ہے
ماشاءاللہ.
عمل کی بھی بنیاد ہے. اعمال ظاہرہ کی بھی بنیاد ہے. اعمال باطنہ کی بنیاد ہے.
سبحان اللہ.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی احیاء العلوم کے اندر
جی جی
پہلا چیپٹر علم کا مقرر فرمایا.
سبحان اللہ.
اوکے. البتہ جو قوت القلوب ہے
جی جی
اس میں جو علم کا چیپٹر ہے وہ درمیان میں.
صحیح ہے.
تو احادیث کی جو کتب ہیں اس میں بھی جیسے بخاری شریف ہے یا مشکات شریف ہے علم کا جو چیپٹر ہے شروع کے چیپٹرز میں ہی شامل ہوتا ہے.
صحیح صحیح.
تو علم جو ہے وہ اساس ہے بنیاد
بیس
بیس
بیس ہے. ٹھیک ہے.
تو پہلے بیس قائم ہوتی ہے.
صحیح ہے.
پھر آگے بڑھا جاتا ہے
ماشاء اللہ.
اب اس ملفوظ کی جو تھیم ہے جو مرکزی خیال ہے جو بتایا گیا ہے
جی
وہ
جی
دو باتیں ہیں.
اوکے.
پہلی بات ہے کہ علم نافع حاصل کیا جائے. اور دوسری جو بات بیان ہوئی وہ علم نافع کی صفات بیان ہوئی.
اوکے.
علم نافع وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سینہ روشن ہو جاتا ہے شرح صدر ہو جاتی ہے
صحیح
اور دل کے جو پردے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. وہ پردے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور بندے کے درمیان حائل ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں
ماشاء اللہ.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمود علی ہے. میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جب صبح سحری کے ٹائم سحری رکھ رہا ہو انسان تو اس وقت جب مولوی صاحب اعلان کر دیں سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کیا کھانا پینا چھوڑ دیں اس میں کچھ منجائش بنتی ہے کہ نہیں اذان تک اذان ہونے تک کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان وفات پاتا ہے تو اس کو بیری کے پتوں سے کیوں نہایا جاتا ہے؟ آم کے پتوں سے کیوں نہیں؟ مروز کے پتوں سے کیوں نہیں؟ صرف بیری کے پتوں سے کیوں نہ لائے؟ اس کے لیے مجھے اس کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ویری انٹرسٹنگ کوشچن. دونوں سوال بڑے پیارے ہیں محمود علی بھائی. مولوی صاحب اعلان کر دیتے ہیں تھوڑا گنجائش تو ہونی چاہیے. اب مولوی صاحب جس دن اعلان نہ کریں اس دن کیا ہونا چاہیے؟
جس دن لائٹ گئی ہو
لائٹ گئی ہو. اب مولوی صاحب کا قصور ہے بھائی, ہم نے تو اعلان نہیں سنا.
اصل میں دیکھیں اس میں مولوی صاحب کے کہنے پر آپ روزہ نہیں رکھ رہے.
ٹھیک ہے.
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر روزہ رکھ رہے ہیں اور حکم قرآنی یہ ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر.
سبحان اللہ.
اس سے پیچھے فرمایا گیا کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ صبح صادق. خلاصہ یہ کہ جب تک فجر کا اجالا واضح نہ ہو جائے اندھیرے سے. تو یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک کھانے کا حکم ہے, کھانے کی اجازت ہے, رخصت ہے. اور اس کے بعد حکم ہوا ثم اتم الصیام الى الليل, پھر یعنی صبح صادق ہوتے ہی اب روزے کو رات تک پورا کرنا ہے. تو یہ جو مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو یہ آپ کو آپ سے سحری بند نہیں کروا رہے, یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا ہے اور حکم ربی کے تحت اب آپ کو کھانا پینا چھوڑنا ہوگا اور روزہ رکھنا ہوگا. تو لہذا اس کے اندر نہ اگر بالفرض ایک آدھ منٹ وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اعلان کرنے میں تو ان کے اعلان پر اگر آپ کسی نے کھانا پینا جاری رکھا اعلان تک تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. کیونکہ اس کا تعلق اعلان سے نہیں ہے, اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے. سحری بند کرنے کا تعلق, سحری بند کرنے کا تعلق ہے صبح صادق ہونے سے.
اچھا جب کوئی مسلمان یہ انتقال ہوتا ہے بیری کے پتوں سے کیوں لایا جاتا ہے؟
اصل میں بیری کے پتوں میں یہ خاصیت ہے کہ اس کی مہک سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے.
اچھا اچھا.
تو چونکہ ہم جب مردے کو غسل دیں گے اور اس کو ہم سپرد خاک کریں گے مٹی میں رکھیں گے تو حشرات الارض اس کے قریب نہ آئیں, اس بنا پر بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو قبر کے جو کیڑے مکوڑے جو عذاب کے معاملات ہیں عذاب دینے والے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچائے. تو ایک فعل ہے ہم اپنے مردے کے ساتھ بھلائی کا کام کریں گے تاکہ اس مردے کو آگے جب سپرد خاک کریں وہاں حشرات الارض اس کو تنگ نہ کریں.
یہ کیا جواب ہے اور کیا میسج ہے ہمارے لیے کہ ہم سب نے خاک میں جانا ہے, ہمارے بھائی ہمارے رشتہ دار ہمیں بیری کے پتوں سے اس لیے نہلائیں گے کہ کیڑے مکوڑے کہیں قریب نہ آ جائیں. ہم سب نے اکیلے اس قبر میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ
فرمائے. محمد فاروق اتاری کوڑولا محمد سے میرا سوال یہ ہے, کیا ہم بالوں میں کلر لگا سکتے ہیں؟ آج کل جو چل رہے ہیں مقدس اوراق جو ہوتے ہیں قرآنی یا دوسرے رسائل وغیرہ, ان کو کافی لوگ جلا دیتے ہیں, تو کیا وہ جائز ہے؟
بالوں میں کلر لگا سکتے ہیں تو کون سا لگا سکتے ہیں, مقدس اوراق کو جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟
بالوں میں سیاہ رنگ کے علاوہ بقیہ رنگ کرنے کی اجازت ہے, لیکن جو آج کل رنگ برنگی فیشن چل پڑا ہے تو یہ اس سے بچنا چاہیے اجتناب کریں. ویسے اگر کوئی اپنے بالوں میں کوئی کلر کرنا چاہتا ہے, جیسے مہندی کا کلر کرنا چاہتا ہے, پیلا رنگ کرنا چاہتا ہے, گولڈن کلر کرنا چاہتا ہے, شرن
بلیک کے علاوہ جائے,
بلیک کے علاوہ بکے سارے کلر جائے.
اچھا آج کل وہ ڈارک براؤن کے نام پر بھی بلیک ہی ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں لکھا ڈبی پر ڈارک براؤن تھا حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے سارا بلیک کر دیا ہے.
ہمارے یہاں کے جو ڈونکی کو اگر ہم کالی اور سفید لکیریں ڈال دیں تو وہ زیبرا نہیں بنتا,
ٹھیک ہے؟
تو اسی طرح اگر وہ کلر بلیک ہے اس پہ گولڈن اس پہ لکھ دیا جائے کہ وہ براؤن, تو وہ براؤن ہو نہیں جائے گا. اصل یہ کہ وہ کلر کون سا لے کر آتا ہے, اگر وہ بلیک کلر ہی لے کر آ رہا ہے تو براؤن لکھنے سے وہ براؤن نہیں ہوا.
اصل اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے, فرق کلر کون سا آ رہا ہے, اس پہ انحصار ہوگا. یہ بتائیے یہ مقدس اوراق کا کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ جلاتے ہیں, کچھ لوگ دفناتے ہیں, کچھ لوگ پانی میں ڈالتے ہیں.
سب سے بہتر طریقہ اس میں یہی ہے کہ اس کو زمین میں گڑا کر کے اس میں دبایا جائے ادب و احترام کے ساتھ, اوپر سے سلیب ڈال دیں اور کوئی ایسا تحریر لگا دیں کہ اس میں مقدس اوراق ہے, تاکہ احتیاط رہے, یہ نہ ہو کہ کوئی کھو دے اس کو رستہ بنا دے کچھ کرے, تو اس چیز کی احتیاط کرے. پانی میں بھی اس کو ڈالا جا سکتا ہے جہاں اس کی اجازت ہو, تو وہاں پانی میں بھی اس کو ڈالا جا سکتا ہے, لیکن جلانے کا عمل جائز نہیں.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں. سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
اے کرم والے رب, تیرے گناہگار سیاہ کار بدکار غافل بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا ارحم الراحمین, خوش نصیب تیرے بندے اعتکاف کی سعادت پانے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. یا رب کریم, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, مولا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, ہے عصیاں میں بدمست ہم یا الہی, ہے عصیاں میں بدمست ہم یا الہی, تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ, محبوب کے مقبول اعتکاف کا واسطہ, جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیے مولا کریم, ان اعتکاف کی ایک کی گھڑی کا واسطہ مولا کریم, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گناہ بخش دے, ہمیں بخش دے مولا, ہمیں بے حساب جنت میں داخل عطا فرما دے.
نار تو سخت سے مجھ کو اما دے, مغفرت کر کے با جنا دے, نار تو سخت سے مجھ کو اما دے, مغفرت کر کے با جنا دے, مغفرت کر کے با جنا دے. کر دے رحمت میری التجا ہے
عاجزانہ میری
التجا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے گناہگار کی التجا ہے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کوئی ایسا وجہ بتا دیں کہ نفس ہمارا سے ہماری جان چھوٹ جائے, ہمارا نفس نسل مطمئنہ بن جائے, اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بنیادی بات میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی یہ ہے کہ ہم دعا کی کثرت کریں. ہماری ایک تعداد ہے جو دعا کی کثرت نہیں کرتی, اگر کرتی ہے تو تھک جاتی ہے. کبھی بھی دعا کرتے ہوئے ہمیں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کثرت کے ساتھ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس امارہ سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں اچھی سے اچھی عادتوں کا خوگر بنائے, حتیٰ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ یعنی ایک ایسی نفس جس سے اللہ بھی راضی اور وہ اللہ سے راضی. یا ایتہا النفس المطمئنہ, قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے, اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک, لوٹ آ اپنے رب کی طرف, راضیتم مرضیہ, وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی, فادخلی فی عبادی, داخل ہو جا میرے بندوں میں, تو داخل ہو جا میرے بندوں میں, وادخلی جنتی, اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ بس بڑی برکت کی بات ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آج میں ان کا ذکر مبارک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالی ان کی برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. کچھ ان کے فضائل بیان کروں گا. ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا, انہوں نے مذاکن امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس اس سوال کرنے والے کو بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے. اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو. دم کیا ہوا؟ مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو. اب کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے, مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی. یہ کرامت دے کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. تو یہ میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے, اور آپ بہت زبردست با کرامت صاحبی تھے, اتنی کرامتیں آپ سے, اتنی کرامتیں, اللہ اللہ اللہ. اور کمال دیکھیے, حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا, کسی نے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حکمت و دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا, حکمت و دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا, 9 حصے حضرت علی کو اور 1 حصہ اور لوگوں کو عطا کیا گیا. یہ ہے میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی علم و دانائی اور حکمت سے مالا مال آپ کی شخصیت. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید 7 حروف پر اترا ہے, اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی, اور امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں علم ہیں. یہ شان ہے میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شکایت کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائے, لوگوں علی کے بارے میں شکایت نہ کرو, علی کے بارے میں شکایت نہ کرو, اللہ تعالی کی قسم وہ سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے. میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تو کیا شان ہے کہ اور آپ کے اتنے پیارے پیارے ارشادات ہیں, اتنے پیارے پیارے آپ کے انداز ہیں, اور اتنی خوبصورت سیرت ہے آپ کی, اور دنیا سے اتنی بے رغبتی اور ایسا درس دیتے ہم کو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن شریک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نے فالودہ پیش کیا تو آپ نے اسے سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا, بے شک تیری خوشبو, یعنی فالودے کو سامنے رکھ کر فرماتے, بے شک تیری خوشبو عمدہ, رنگ اچھا اور ذائقہ لذیذ ہے, لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ عادی نہیں. یہ ہے بہت خوبصورت بات. یہ جو نفس امارہ کا بھی جو ایک سوال آیا تھا کہ ہم نفس امارہ سے کیسے نجات پائیں, کیسے نفس مطمئنہ ہم پائیں, اس کے لیے نفس کے خلاف بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, خواہشات کے خلاف کام کرنے پڑتے ہیں, تو ایک مقام اور ایک مرتبہ الحمدللہ ملنے والوں کو مل ہی جاتا ہے. تلاوت قرآن مجید کا یہ عالم تھا, اور یہ آپ کی کرامتوں میں اس کا شمار ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بایا پاؤں رکاب میں رکھ کر, جو سواری کرتے ہیں گھوڑے پر تو گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے, گھوڑے کی رکاب میں رکھ کر قرآن مجید شروع فرماتے, اور سیدھا پاؤں رکاب تک نہ پہنچتا کہ کلام شریف ختم ہو جاتا. یہ فتح و رضویہ میں میرے اعلی حضرت نے نقل کیا. یہ کرامت ہے میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کہ اتنی دیر میں یہ پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. نماز کی کیفیت دیکھیے کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ پر کپ کپی تاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا. عرض کی جاتی ہے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا, فرماتے امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس امانت کو اللہ تعالی نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے, جبکہ میں یعنی ابن آدم نے اسے اٹھا لیا. یعنی اس میں ہمیں نماز کی اہمیت اور نماز کے بعد نمازی کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ آیا کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا, نماز ادا کرنے جا رہا ہوں. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ امام صاحب نے رکاتے کتنی بڑی ہیں, اور بالکل پورا شہر گھوم رہے ہوتے ہیں, سارے کام ہم کو نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں, بھاگتے دوڑتے جیسے تیسے کچا پکا وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز بھی کہاں درست پڑھنے ہم کو آتی ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں پسند کی شادی کرنا جائز ہے؟
پسند کی شادی کے حوالے سے میں نے کل یا پرسوں بھی امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے متعلق عرض کیا تھا. ہمارے یہاں جو دیکھیں پسند کی شادی ایک سوال کا ایک مطلقاً یوں دو لفظوں میں جواب نہیں ہو جائے گا. ہمارے یہاں پسند کرنے کا جو انداز ہے نا وہ بڑے وہ عجیب و غریب ہیں. ہمارے یہاں پسند کرنے کے لیے پہلے وہ ساری دوستیاں ہوتی ہیں, تحفے طائف ہوتے ہیں, پھر گھر والوں کہتے ہیں میری سے دوستی ہو گئی ہے, میری کلاس میں پڑھتی تھی, میری کالج میں پڑھتی تھی, میری آفس میں کام کرتی ہے, میرے محلے میں رہتی ہے, اسے بات چیت ملاقاتیں تحفے طائف دینے والے نہ جانے اس طرح کے یا دیگر حوالے سے کئی حرام و ناجائز کام کا ارتکاب ہوتا ہے. تو اس طرح پسند کی شادی تو شادی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ سارے جو امور ہیں اجنبی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے مطلب کہ ملنا جلنا, پھر ان سے ان کا گرل فرینڈ بننا, پھر ان کو تحفے طائف دینا, پھر ان سے بلا اجازت شرعی بات چیت کرنا, اور بھی بہت سارے ایسے خرابیاں برائیاں اور بعض گناہ اس ان افعال میں شامل ہیں. البتہ پسند کی بات جہاں تک ہے تو ٹھیک ہے, شادی سے پہلے لڑکے کے پاس یہ شرعین اس کو اجازت ہے کہ وہ لڑکی کو پسند کر لے, یہی پسند, اور پسند کیا کہیں گے آپ, پسند کر لے, اور اس کے بھی مختلف راستے ہیں حیا بھرے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ لڑکی کیسی ہے, تو اس انداز سے وہ پسند کی شادی کر سکتا ہے. اس کے طریقے ہیں, جو ہمارے موجودہ جو طریقہ پسند کی شادی کرنے کے اوپر چلا ہے کہ پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں جناب مجھے لڑکی پسند ہے, اور پھر ماں باپ نہ مانے یا کف نہ ملے یعنی رشتہ پروپر نہ ملے اور اس طرح کی چیزیں, تو پھر فتنے فساد لڑائی جھگڑے ماں باپ کی ناراضگی اور وہ جناب وہ احتجاج اور پھر وہ بھوک ہڑتال اور نہ جانے کیا کہ وہ مر جائیں گے خودکشی کر لیں گے اس طرح کے. اب مجھے بتائیے کہ اس کی کہاں کتنی اجازت ملے گی ان تمام تر چیزوں میں پڑھنے کی. شرافت کی زندگی گزاریں, بہتر زندگی گزاریں اور نارمل رہیں. بالفرد بالفرد کوئی عورت آپ کو پہلی نظر میں اچھی لگ گئی یعنی آپ کی نظر اٹھی اور کوئی لڑکی آپ کی آنکھوں کی طرف آئی اور آپ کو اس سے عشق ہو گیا, اب دوسری نظر نہیں اٹھانی, اور اس عشق کو اس نے اس پر بھی ظاہر نہیں کیا اور یہ عشق کو لے کر بیٹھا رہا اور گناہ سے بھی بچتا رہا, ہر طرح کے فتنے فساد سے اپنے آپ کو بچاتا رہا, اور اسی عشق میں اگر گھل گھل کر مر گیا تو ایسے شخص کو شہید کہا گیا ہے اس کو. اب ایسا عشق کہاں سے لائیں گے آپ؟ اسلامی بہنیں اس میں شرم و حیا سے کام لیں, کسی غیر مرد سے رابطے میں نہ رہیں, نہ موبائل فون کے ذریعے رابطے میں رہیں, نہ ایس ایم ایس کے ذریعے رابطے میں رہیں, نہ سوشل ویب سائٹس کے ذریعے رابطے میں رہیں, نہ ای میلز کے ذریعے رابطے میں رہیں, نہ ہی کسی اور سافٹ ویئر میسیجز جو پہنچانے کے جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے رابطے میں رہیں. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پلیز حیا کیجئے, اجنبی مردوں سے یوں بھاگیے جیسے کہ کوئی زہریلے سانپ سے بھاگتا ہے. اسی طرح اسلامی بھائی بھی اجنبی لڑکیوں سے بالکل دور رہیں, اسلام نے جو ہماری حدود بیان کی ہیں ان حدود میں رہیں, ان قیودات میں رہیں گے ان شاء اللہ تعالی ہم بھی خیر و عافیت سے رہیں گے اور ہماری وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی خیر و عافیت سے رہ سکتا ہے.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کس لیے کہا جاتا ہے؟
مشکل کشا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے, مشکل کشائک کرتے ہیں, اور اس کی تو ویسے دنیا میں بہت ساری مثالیں کہ ہم کو قرض ہو گیا اور کسی نے ہمارا قرض جو ہے یہ معاف کر دیا, یا کسی نے سفارش کر دی سمجھو اس نے معاف کر دیا, یا ہمیں کچھ رقم تحفے میں دے دی اور ہم نے قرض ادا کر دیا, تو جس نے تحفے میں ہمیں رقم دی وہ ہمارا مشکل کشا ہوا یا نہیں, کہ اس نے ہماری مشکل کشائی کر دی کہ ہمارا قرضے کا بار سر سے اتر گیا. اب جیسے کہ ہمارے باب المدینہ میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں مددگار پولیس, اس طرح کے بورڈ لگے ہوتے ہیں, 15 نمبر فون نمبر لکھا ہوتا ہے, تو یہ پولیس مدد کرتے ہیں نا. پھر یہ کہ انصار اور مہاجر تو سبھی جانتے ہوں گے, تو جو ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام, وہ مہاجر کہلائے, اور جنہوں نے ان کی مدد کی, اپنا آدھا سامان دے دیا, آدھا آدھا مال دیا نا ان کو, تو یہ سب انصار کہلائے. انصار کے لفظی معنی ہے مددگار, تو انہوں نے اس آڑے وقت میں, مشکل وقت میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی مدد کی, مشکل کشائی کی, اس لیے ان کو انصار کا لقب ملا, اور صحابہ کرام جو مدینے میں تھے وہ انصار کہلائے. یہ تو شروع کے اسباق ہیں, بہت سارے نکے بچے بھی شاید اس کو سمجھتے ہوں گے. تو یوں کسی کی مشکل جو حل کرے, مدد کرے, وہ ایک طرح سے مشکل کشا کہلایا. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس لیے ہم مشکل کشا کہتے ہیں, مدد کرنے والا کہتے ہیں. یہ کرامت شیر خدا میں صفحہ 77 پر ایک سوال ہے, یا علی مدد کہنے کی صراحت کے ساتھ اگر دلیل مل جائے تو. مدینہ مدینہ, چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 821 تا 822 پر لکھتے ہیں, شاہ محمد گوالیاری علیہ رحمت اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ, جس کے وظائف کی جید بزرگ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اجازتیں دیں, جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی شامل ہیں, اس کتاب میں ناد علی ہفت بار یا سہ بار یا یک بار بخوان داؤ آ این است, یعنی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار ناد علی پڑھے, اور وہ یہ ہے, ناد علی یم مظہر العجائب تجد ہو عون لک فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بولایت کا یا علی یا علی یا علی. ترجمہ, حضرت علی کو پکار جو عجائب کے مظہر ہیں, یعنی جن سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں, انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا, ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولایت سے, یا علی یا علی یا علی. تو یہ مدد کر سکتے ہیں, مشکل کشائی کر سکتے ہیں, اور اس کی اللہ تعالی نے ان کو طاقت بخشی ہے, اور سبھی اولیاء کرام, انبیاء کرام, خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں, اگر مولا علی کو مشکل کشا ماننا, مصیبت کے وقت مددگار جاننا, ہنگامے غم و تکلیف, یعنی وقت غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا, یعنی پکارنا یا علی یا علی کا دم بھرنا شرک ہو, تو معاذ اللہ یہ سارے اولیاء کرام کفار و مشرکین ٹھہرے, اور سب سے بڑھ کر بھاری مشرک کٹر کافر عیاذن باللہ, یعنی اللہ کی پناہ, شاہ ولی اللہ ہوں جو مشرکوں کو اولیاء جانتے, العیاذ باللہ رب العالمین, ولا حول ولا قوت الا باللہ الحق المبین. مسلمان دیکھیں کہ یا علی یا علی کہنے کو شرک ٹھہرانے کی کیا سزا ملی. نہ ناحق مسلمانوں کو مشرک کہتے نہ اگلوں پچھلوں کے مشرک بننے کی مصیبت سہتے. اس سے یہی بہتر کہ رائے راست پر آئیں, سچے مسلمانوں کو مشرک نہ بنائیں ورنہ اپنوں کے ایمان کی فکر فرمائیں. تو بہرحال یہ کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہہ سکتے ہیں, مشکل کشا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے دلائل اس کتاب میں ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے کرامات شیر خدا, اس کا تقریباً سمجھو آدھا حصہ سوالن جواباً, یعنی کہ اس کتاب کا صفحہ 56 سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب یہ دیا ہوا ہے, اور یہ تقریباً 95 صفحے تک بکھرے ہوئے, وسوسے آتے رہیں گے, جواب انشاءاللہ اس کا ملتا رہے گا. یہ پڑھ کر میں امید کرتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ بھی پکار اٹھیں گے فیضان مشکل کشا انشاءاللہ.
یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا, یا علی مولا یا علی مولا مدد کر, یا علی مولا یا علی مولا. کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی, جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی, ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت, آپ کے فضائل اور مناقب پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے. آج ہمارا موضوع ہوگا فضائل مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. والد نے آپ کا نام علی رکھا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا. اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا, کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا, شیر خدا اور مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں. آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں. خلیفہ چہرم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے, اور آپ 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تربیت رہے, تادم حیات آپ کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف رہے. آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت ہی زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق, تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے. 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک یک شنبہ یعنی اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرما گئے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلام, مختصر سا یہ تعارف تھا, کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہیں کہا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
جزوی طور پر فضائل میں بعض صحابہ کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے, انہی میں سے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان خصوصیات میں سے آپ کا ایک یہ لقب بھی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے وجہ کریم کو، ان کے چہرہ پر انور کو مزید کرامت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد کبھی بھی آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ کسی بت کے سامنے نہ جھکا تھا۔
کیا بات!
حالانکہ جس زمانے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے بھی آپ مکے میں رہتے تھے اور وہاں پر آپ کا بچپن گزرا، اور مکے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ ظاہر ہے کہ اظہار اسلام سے پہلے سوائے چند لوگوں کے تقریباً تمام ہی لوگ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعض نفوس قدسیہ کو اسلام آوری سے پہلے بھی ان برے کاموں سے محفوظ رکھا تھا، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس فضیلت کی وجہ سے کہ آپ کا چہرہ کبھی کسی بت کے سامنے نہ جھکا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ یہ لقب اور یہ دعا استعمال کی جاتی ہے۔
ایک مرتبہ نہر فرات، اس میں طغیانی آ گئی، اوور فلو ہو گیا، سیلاب آ گیا، نہر میں طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے روکنا۔ نارملی پشتے لگائے جاتے ہیں، پل بنائے جاتے ہیں، ڈیم بنائے جاتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والوں سے لوگوں کو محبت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اس وقت کے لوگ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں آئے کہ حضور نہر فرات جو ہے اس میں بڑی طغیانی ہے، ہماری کھیتیاں غرقاب ہو گئی ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، مدد کیجئے۔ یعنی اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، نیک لوگوں کے پاس مصیبت کے وقت جانا، انہیں پکارنا، یہ پرانا طریقہ ہے۔ بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ نہ فرمایا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، آپ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، دیکھیں اب تبرکات سے کیا برکتیں ملتی ہیں۔ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک پہنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امامہ عطا کیا تھا، وہ لیا، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے لیا، اور نہر فرات کے کنارے جاتے ہیں، اور کیا کیا آپ نے؟ وہاں دو رکعت نفل ادا کی، اس کے بعد اپنی عصا سے، اپنی چھڑی سے اشارہ کیا، ایک اشارہ کیا تو نہر فرات کا پانی ایک گز کم ہو گیا، آپ نے دوسرا اشارہ کیا، مزید ایک گز کم ہو گیا، تیسرا اشارہ کیا، مزید کم ہو گیا، اور طوفان جو سیلاب تھا وہ بھی تھم گیا۔ لوگوں نے کہا حضور بس بس کیجئے۔ تو اب یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی طاقت اللہ کی عطا سے۔ شاعر لکھتا ہے نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔
ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ،
مجھ سے بتائیں ہمیں، واٹ آر دا رائٹس آف چلڈرن؟
چلڈرن آر اے گریٹ نعمت اینڈ اے گفٹ آف آلمائٹی اللہ عز و جل۔ دوز ہو ڈونٹ ہیو چلڈرن، if you go and ask them and you would learn that how sad they are and how incomplete they are. We see these people running around everywhere trying to use medicines, taking advice from medical experts, going to pious people, taking taweez, reading wazifas, so they can have children. And when person gets a child, child brings a lot of blessings, you know, in the family. Aqad Alam sallallahu alayhi wa sallam says, Hazrat Imam Abdul Wahab Sha'rani mentions this hadith mubarakah in Kashful Ghumma, that Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam has said, إِذَا وُلِدَتْ لِلْرَجُلِ جَارِيَةٌ. When a baby girl is born in someone's house, بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا مَلَائِكَةً. Allah subhanahu wa ta'ala sends angels on the birth of baby girl from the skies. So they descend, they come down in that house where a baby girl is born. يَزِفُّونَ الْبَرَكَةَ زَفَّن. Those angels, they bring barakat in that house.
Subhanallah.
So when a baby girl is born in a house, Allah Ta'ala sends the gift of barakah in that house with the angels.
Subhanallah.
Some families, if the woman is giving birth to girls and there's no boy, they'll force the man to marry another woman. Just because of that, so maybe he can get a son from another woman, or divorce that woman because she can't give you son. But they're missing the point. That aulad is aulad. Whether you have son or you have daughter, on the day of judgment, they'll still leave you.
Allahu.
But the ties would be broken, rishta would be broken. And even in the dunya, the daughters would look after parents more than sons.
True.
Allahu.
True.
Allahu. The comfort, the peace, you know, that, you know, the coolness of eyes that one would experience in this dunya would be coming more from daughters than the sons. Sons are too busy with business, they're exposed to outer world, they're traveling, you know, they spend hours and hours. The more money they make, the more time they spend. They come back tired. They don't even have time for their own kids, for their own wives. Come late, tired, sleep, get up early, run. Where do they have time to see their parents and spend time with them and serve them and make their khidmat?
To instill the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in their heart, that the parents, if they lead by example, if they are like practical on performing the sunnah in their life, and they make the sunnah part of their life, the child will see this, listen to this, and in this way, that love of Nabi sallallahu alaihi wasallam, the love of the sunnah will enter into the heart. Because we know that love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the foundation of iman. So the best way is word and deed. If parents just talk, but if they don't perform, if they don't translate that talking into action, then this has less effect on the child. But if they are doing the action, then this, the child is seeing, observing and learning as well. And they, it's easier for them to practice.
Ramazan, 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 Ramazan,